أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا بات ہو رہی تھی ہماری آداب الصلاۃ میں قیام کے حوالے سے. میرا ارادہ تو یہ تھا, ذہن میں یہ تھا کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی تو قیام کے حوالے سے گفتگو تقریباً ختم ہو گئی, لیکن پھر یہ کہ میں نے اس کو نسبتاً جب اور آگے اسٹڈی کرنا شروع کیا تو کافی یعنی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ ایک ورڈ ایسا ہے کہ جو قرآن میں جس کو ایک بہت زیادہ ریکرنگ ہے بہت زیادہ فارمز میں. اور پھر میں نے کہا کہ وسیع بھائی کی خواہش کی بھی تعمیل ہو جائے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک ورڈ لیں اور اس کو قرآن سے ان ڈیٹیل ایکسپلین کریں. تو ایون اگر آپ دیکھیں کہ قیامت کا جو ورڈ ہے نا وہ بھی قیام سے ہی ریلیٹڈ ہے, قام اور قامہ اور قیامہ سے ہی قیامت بھی ریلیٹڈ ہے. لیکن اگرچہ وہ نہیں ہے, یہ تین ورڈز ایسے ہیں کہ جن کو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ مقام, صراط مستقیم یعنی مستقیم اور استقامت, جو تینوں مصادر ہیں ڈرائیوڈ ہیں قیام سے. ٹھیک ہے. اچھا جو بات ہماری ہو رہی تھی یعنی کہ ہم اپنے اصل ٹاپک سے ہم اپنے اصل ٹاپک سے تھوڑا سا جڑ جائیں کہ بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ صلاۃ میں جو قیام ہے وہ قیام فی الصلاۃ فقط نماز میں کھڑے ہونے کو نہیں کہتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہم نے تقریباً ہر چیز کے حوالے سے یہ دیکھا اور سمجھا کہ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ فقط یہ نہیں ہے کہ قیام کا مطلب ہے کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ, یا رکوع کا مطلب ہے کہ نماز میں جھک جاؤ, یا سجدے کا مطلب ہے کہ پیشانی اپنی زمین پہ رکھ دو, بلکہ ہر رکن نماز کے پیچھے ہر کام کے پیچھے ایک معنویت ہے. اور اگر یعنی کہ میں اس چیز کو تھوڑا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے زیادہ جو معنویت ہے وہ قیام کے پیچھے, یعنی معنویت سے پیچھے کہ جتنے زیادہ معانی ہیں جتنے زیادہ میننگز ہیں بیہائنڈ قیام وہ رکوع اور سجدے کے پیچھے نہیں ہیں, اتنے معانی نہیں ہیں, یعنی اتنے ڈائمنشنز یا اتنے اسپیکٹس نہیں نکلتے ہیں سجدے میں سے اور رکوع میں سے جتنے قیام میں برآمد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قیام کا مطلب ہم نے جو بات کی تھی قیام کی کہ قیام یعنی کھڑا ہونا, مستقیم یعنی وہ رستہ کہ جو عدالت پر قائم ہو, اور عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو, یعنی نہ زیادتی ہو نہ پیچھے رہنا ہو. تو یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تین اسپیکٹس ہیں انشاءاللہ جس پر آج ہمیں بات کرنا ہے. ڈیفینیٹلی نماز کے بعد ہمیں ذرا اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہوگا اپنی گفتگو کو. ٹھیک ہے. پہلی بات کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی قیام فی الصلاۃ سے ہی ریلیٹڈ ہے, مقام رب کا خوف. ٹھیک ہے. مقام رب کا خوف یہ سٹیج نمبر ون ہے قیام کی, یا قیام اللہ یا قیام للہ کی. سٹیج نمبر ون کیا ہے, یعنی انسان حالت قیام میں کب آ سکتا ہے, جب وہ مقام رب کا خوف پیدا کرے اپنے اندر. مقام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں, یعنی اب ہر چیز کو نا آپ اس قامہ کے روٹ سے لے کے چلیں. قامہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک لحاظ سے کھڑا ہونا, کھڑا ہونا, باقی رہنا, ثابت ہونا, یہ روٹ ہے. اب باقی جتنے بھی ورڈز ہیں نا وہ اس روٹ سے ڈرائیو ہو رہے ہیں. تو مقام کا مطلب کیا ہے؟ جگہ, یعنی جس جگہ پر کھڑا ہوا جائے وہ مقام ہے. اب قرآن کریم نے اس لفظ مقام کے حوالے سے کچھ بڑی عجیب باتیں کی ہیں کہ دو جگہوں پر یہ استعمال ہوتا ہے مقام رب. مقام رب کا کیا مطلب ہوا؟ رب کے لیے یا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی جگہ. یعنی رب کا مقام، رب کے سامنے مقام. پہلی آیت آپ پہچان رہے ہیں کہاں کہاں کی ہے؟ پہلی آیت تو آپ نے پڑھی ہوگی، بہت زیادہ آتی ہے ذکر میں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، کس سورہ کی آیت ہے یہ؟ سورہ رحمان، سورہ رحمان، ٹھیک ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ اور اس کے لیے، لے من اس کے لیے جو خافا، خافا یہ ماضی ہے کہ جس نے خوف کیا. خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنسرن اباؤٹ دا فیوچر، کنسرن ریگارڈنگ دا فیوچر مینلی. جس نے مقام رب کے بارے میں خوف کھایا، اس کے لیے دو جنتیں، جنتان، دو جنتیں، ٹھیک ہے. اور دو جنتیں اسے مراد، یہ قرآن کریم میں یہ جملہ بھی بار بار آیا، دو جنتیں، دو جنتیں، یعنی کہ ایک جنت ظاہری ہے، ایک جنت معنوی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ وہ آیت ہے جو سورہ رحمان شروع ہونے سے پہلے آتی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، یہ جنت ظاہری ہے، نہر اور باغ. فی مقعد صدق، اس بیٹھک میں جو سچ کی بیٹھک ہے. عند ملیک مقتدر، اس کی بارگاہ میں جو ملیک ہے اور صاحب اقتدار ہے. یہ معنوی اور باطنی، یہ وہ ظاہری جنت نہیں ہے مقعد صدق. تو دو جنتیں. تو جب ہم، یعنی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہو، قیام کرے، تو اپنے آپ کو کہاں پائے؟ نماز میں قیام کیا ہے؟ مقام رب ہے، ٹھیک ہے. نماز میں کھڑا ہونا، نماز کی حالت میں قیام کیا ہے؟ مقام رب ہے. اور مقام رب کے بارے میں کیا ہونا چاہیے ہمیں؟ خوف زدہ ہونا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مقام رب کے حوالے سے جس نے خوف کیا، اس کے لیے دو جنتیں. تو یہ قیام کے حوالے سے، یعنی یہاں سے قیام کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے قیام کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب انسان قیام کرے، کھڑا ہو خدا کی بارگاہ میں، تو کیا محسوس کرے سب سے پہلے؟ کہ یہ مقام رب ہے، یعنی میں رب کی بارگاہ میں ہوں، اور اس کے بارے میں خوف زدہ ہو. خوف زدہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خوف زدہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مقام رب کے حوالے سے خوف زدہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کسی بھی، یعنی اگر پرانے زمانے میں تھوڑا چلے جائیں، اور کوئی بادشاہ ہے، اس کے دربار میں، اس کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو کوئی بھی ایٹیز کھڑا ہو سکتا تھا بادشاہ کے سامنے؟ اتنی تو آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں نا. یعنی بادشاہ کے دربار میں کوئی بھی جائے باہر سے، اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، یہ مقام شاہ ہے، یعنی بادشاہ کے حضور کھڑے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں. کوئی شخص بھی ایٹیز کھڑا ہو پاتا تھا بادشاہ کے سامنے؟ کیوں نہیں ایٹیز نہیں کھڑا ہو پاتا تھا؟ بتائیں کیوں نہیں کھڑا ہو پاتا تھا؟ اسے کس چیز کا خوف لگا رہتا تھا؟ کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو دربار یا بادشاہ کی مرضی کے خلاف ہو، منافی ہو، ٹھیک ہے. یہ ہے مقام رب کا خوف، یہ ابتدا ہے. یعنی جس انسان کی قیام فی الصلاۃ میں پہلا احساس یہ نہیں ہے کہ میں مقام رب میں ہوں، اور دوسرا احساس کہ مقام رب کا خوف نہ کرتا ہو، وہ قیام میں ہی نہیں ہے، وہ حالت قیام میں ہی نہیں ہے، بات واضح ہو رہی؟ یہ بگننگ ہے, قیام کی بگننگ ہے, مقام رب اور مقام رب کا خوف. دوسری آیت کون سی ہے؟ میں نے اسی لیے الگ الگ کلر کر دیا ہے ان آیتوں کو کہ جو ایک سورہ کی نہیں ہے. یہ گائیڈ لائن تو آپ کو مل جائے کہ ایک سورت الگ الگ سورتوں کی ہیں, لیکن سورت کے نام میں نے نہیں لکھے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا, اور بس جو, من جس نے خوف مقام ربہ, سیم ہے نا, سیم فریز ہے, خوف خوف زدہ ہوا اپنے رب کے مقام سے. یعنی اب مقام کا مطلب رب کا مقام یہ نہیں کہ رب جہاں بیٹھا ہوا ہے, بلکہ رب کی بارگاہ میں قیام کرنے سے, رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو خوف زدہ ہوا. اب یہاں پر دیکھیں ایک اور جملے کا اضافہ ہو رہا ہے کہ جو مقام رب کے کو ایکسپلین کر رہا ہے. وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى, نہا کا کیا مطلب ہے؟ روکا نہیں, یعنی نہا روکا اس نے. نفس نفس کو عَنِ الْحَوَى, ہوا و حوث سے روکا. یعنی مقام رب میں کھڑے ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کس طریقے سے خوف زدہ ہو؟ کہ تمہارا نفس ہوا و حوث کے پیچھے نہ بھاگ رہا ہو. یعنی جب مقام رب میں کھڑے ہو, حالت قیام میں ہو, تو کیا حالت ہونی چاہیے؟ کہ نفس ادھر ادھر نہ گھوم رہا ہو ہوا و حوث کے پیچھے. کدھر ہو فوکس؟ اللہ. بات واضح ہو رہی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ انسان کو لا محالہ ہوا و حوث کی طرف لے کے جائے گا, اور آپ کو باقاعدہ روکنا پڑے گا. نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرڈر دے کر روکنا, ٹھیک ہے. نہیں از منکر کا مطلب برائی بتانا نہیں ہوتا ہے, نہیں کا مطلب ہوتا ہے حکم دے کر روکنا. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس, یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ونہن نفس, نفس کو روکے, یعنی بائی فورس روکنا پڑے گا. یہ نفس جو ہے نا, جس کے امام خمینی نے ایسی اسرار الصلات میں مثال دی ہے کہ نفس جو ہے وہ چڑیا کی طرح ہے کہ جو پھدکتا رہتا ہے. ابھی اس پیڑ پہ ہے تو اس پیڑ پر ہے تو ادھر سے ادھر, وہ ایک جگہ ٹکی نہیں سکتا. وہ ایک عام آدمی, ابھی یعنی یہ خیال آ رہا ہے, پھر وہ خیال, ابھی دفتر میں ہے تو گھر میں ہے, پھر یاد آ گیا بیوی نے یہ کہا تھا, پھر بچے نے یہ فرمائش کی تھی. واٹ یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ بائی فورس. ورنہ جی نہیں از منکر بھی وہی ہے, بالکل. امر کا مت, امر بالمعروف آرڈر کرنا ہے نیکی کا. وہ نہیں از منکر, نیکی کو برائی کو روکنا ہے, بتانا نہیں ہے. تبلیغ کا نام نہیں از منکر نہیں ہے, یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. امر بالمعروف اور نہیں از منکر اچھائی اور برائی کی تبلیغ کو نہیں کہتے ہیں, بلکہ اس کے امپلیمنٹیشن کو کہتے ہیں. اور اگر ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے, پہلے آپ بتائیں گے, لوگوں نے سن لیا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر نہیں سنا تو بائی فورس, ٹھیک ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو پس بے شک جنت اس کا مَأْوَى ہے, یعنی ٹھکانہ ہے اور انجام. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے, مقام کی, قیام کی. اور قیام اچھا, اور اس میں دوسری بات کیا ہے کہ یہ چیز شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ نماز سے. لیکن اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے کہاں؟ پوری زندگی میں. یعنی انسان کی پوری زندگی حالت قیام میں ہو. کس حالت قیام میں ہو؟ کہ جب انسان پوری زندگی میں اپنے آپ کو رب کے مقام میں دیکھتا ہو, اور رب کے مقام میں دیکھنے سے خوف زدہ ہوتا ہو. اور کس طریقے سے خوف زدہ ہونے کی سب سے اہم ترین علامت کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کو ہوا و حوث سے روکتا ہو. آیت نمبر 41 ہے, سورہ نازعات ہے یہ, 79, ٹھیک ہے, سورۃ النازعات جو دوسری آیت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. یہ بات واضح ہوئی، یہ بگننگ ہے قیام کی. اس کے بعد یہ آیت کافی اہم ہے، اور آبویسلی اس انداز سے قیام کے حوالے سے اس کو سمجھا نہیں جاتا ہے، غور نہیں کیا جاتا. یہ آیت بھی آپ پک کر سکتے ہیں، نمبر 3 کہاں سے ہے یہ؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ ہے کہ جہاں پر خدا نے آیہ امامت 124 ہے، آیہ امامت کے بعد 125 جس میں کہ حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبے کی تعمیر کرو. تو ان کو کہا گیا ہے کہ تم کعبے کی تعمیر کرو، اور ہم سے کیا کہا گیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور اس کا مطلب تقریباً سارے لوگ یہی لیتے ہیں کہ جاؤ حج پہ اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے دو رکعت نماز پڑھ لو، بات ختم. لیکن آپ آیت پہ غور کریں، آیت کہہ کیا رہی ہے؟ اتخاذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکسٹریکٹ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب تیرے رب نے اخذ کیا آدم کی اولاد کی پشت سے ان کی ذریت کو. اخذ ایکسٹریکٹ کرنے کو کہتے ہیں. وَاتَّخِذُوا کہاں سے ایکسٹریکٹ کرو؟ من یعنی فرام، مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایکسٹریکٹ کرو اپنے مصلے کو. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایکسٹریکٹ کرو. خدا یہ نہیں کہہ رہا وہاں جا کے دو رکعت نماز پڑھ لو، اگرچہ کہ اس کے فقہی امپلیکیشن یہ ہے کہ حج کے دوران، لیکن یہ آیت بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ مقام ابراہیم جس کو ہم نے کہا ہے وہاں جا کے دورے کا نماز پڑھ لو. وَاتَّخِذُوا اینڈ ایکسٹریکٹ، اور یہ امر ہے، وَاتَّخِذُوا امر ہے یعنی حکم ہے خدا کی طرف سے. من یعنی فرام، کہ جیسے اس کی بہت سادہ سی، بہت ہی میں لو لیول پہ جا کے مثال دوں نا اس کو سمجھانے کے لیے، کہ اتخذوا من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کے سامنے ایک باؤل ہے، اس میں سے آپ سالن نکال لیں. یہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن، کہ کیا ہے مقام ابراہیم ایک حقیقت ہے، اس میں سے ایکسٹریکٹ کرو، نکالو اپنا مصلی. یعنی جب تم کھڑے ہو، جب تم قیام کرو، جب تم حالت نماز میں ہو، تو کس کی طرح نماز پڑھو؟ نہیں نہیں، ایکسٹریکٹ کا مطلب، اسی لیے میں نے آپ کو مثال دی،
کوئی چیز ملی بھی ہو اور پھر آپ اس میں سے
نکال. نہیں 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 نہیں، ایکسٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اتخاذ جو عربی میں ہے، کہ ایک چیز ملی ہوئی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ جیسے اگر آپ کہہ لیں کہ ایک باؤل ہے، اس میں سالن موجود ہے، تو وہ دونوں باہم ہیں، یعنی وہ آپ والا سینس بھی آ رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے آپ نے ایک چیز نکال لی، کچھ نکال لیا آپ نے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. تو وَاتَّخِذُوا، اتخاذ کرو، ایکسٹریکٹ کرو، کہاں سے اتخاذ کرو؟ مقام ابراہیم، یعنی ابھی اس سے ایڈوانس لیول ہے، کہ ابھی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے، جب ہم قیام کریں خدا کی بارگاہ میں تو خوف زدہ ہوں، اپنے مقام سے خوف زدہ ہوں. لیکن اب خدا یہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ جو مقام ابراہیم ہے، اس میں سے مصلے کو ایکسٹریکٹ کرو. مصلی بھی کیا ہے؟ صلات پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، صلات ادا کرنے کی جگہ جو ہے، مقام ہے صلات، مصلی ہے. یعنی کہ تم جب اپنے صلات کو ادا کرو، تو اکارڈنگ ٹو ہوم، کہاں سے یہ لو ساری چیزیں؟ مقام ابراہیم سے لو. تو اس کا فقہی پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ حج میں ہم مقام ابراہیم علیہ السلام پہ جا کے دور قدمات ادا کر دیں, لیکن آیت یہ بات نہیں کہہ رہی ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم, اور ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ ابراہیم کا مقام ہے توحید خالص, ابراہیم کا مقام ہے شرک کے خلاف قیام, ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے بت شکنی, ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے انتہائی خوف کے مقابلے میں خدا پر ثابت قدم. یہ مقام ابراہیم ہے. تو جب تم اپنا مصلی بناؤ, اس مقام ابراہیم سے ایکسٹریکٹ کرو اپنا مصلی, ٹھیک ہے؟ یہ مقام کا مطلب. اور ایک اور جو آخری آیت ہے, یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے, دو آیت ہیں, اور اس میں ایک بھی وہی مقام رب کے حوالے سے خوف کا ذکر ہے, اور اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے, اس لیے میں نے اس کو بھی مقام کے حوالے سے اس کو سلیکٹ کیا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ, جو لوگ کافر ہیں انہوں نے کہا اپنے رسولوں سے, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, ہم تم کو نکال باہر کریں گے اپنی زمین سے, ارضنا اپنی عرض سے, ہم یقیناً اخراج باہر نکالنا, ہم یقیناً تم کو باہر نکال دیں گے, من ارضنا اپنی زمین سے, او لتعودن فی ملتنا, یا تم واپس لوٹ کے آ جاؤ ہماری ملت میں. کافروں نے اپنے رسولوں سے کیا کہا, جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے, کہ یہ زمین ہماری ہے, ہم اس سے تم کو باہر نکال دیں گے, ورنہ اگر تم اس انجام سے بچنا چاہتے ہو تو لوٹ کے ہماری ملت میں واپس آ جاؤ. ملتنا, اس کا جواب خدا کی طرف سے آیا ہے. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس میں, کہ اور یہ قیام کا ایک نتیجہ بتا رہی ہے آیت. فاوحى الیہم, انہوں نے کہا کہ یہ ہم تم کو نکال دیں گے اور یہ کریں گے, جب اوحى الیہم ربہم, ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی, پیغمبران کی طرف, لنہلکن الظالمین, ہم یقیناً ہلاک کر دیں گے ظالمین کو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ارض ہماری زمین, اس سے نکل جا, ہم نکال باہر کریں گے اور ہم ظالمین کو یقیناً ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کریں گے ان کے بعد, جیسے خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا, جس کی سب سے بڑی مثال جو قرآن کریم نے دی, کہ بنی اسرائیل کو انتہائی ظلم و ستم کا شکار کیا ہوا تھا فرعون اور اس کے قوم نے, خدا نے ان سب کو نکال باہر کیا اور ان کی دولت اور ان کے گھروں کا محلات کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا. تو رب نے کیا وحی کی ان رسولوں کی طرف, لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, ہم یقیناً ان کو ہلاک کریں گے. یہ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ یہ عرض ان کی تھوڑی ہے, اس عرض کے مالک یہ تھوڑی ہیں. انہیں آج بھی اگر کوئی کہے کہ ہم تم کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, نکال دیں گے, ان کی زمین تھوڑی ہے, ان کے وسائل تھوڑی ہیں, یہ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ لیکن ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, لیکن یہ چیز کس کو ملے گی؟ خدا کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ خدا کس کی سپورٹ میں ظالموں کو ہلاک کر دے گا اور انہیں زمین کا مالک بنا دے گا؟ لمن خاف مقامی, جو میرے مقام کا خوف کرے. یہ خدا کہہ رہا ہے, یہ خدا کہہ رہا ہے, یہ جملے خدا کے ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں. لمن, یہ ذالک یعنی ایسا ہے, کس کے لیے؟ لمن, فار ہوم, خافا, جس نے خوف کیا مقامی, میرے مقام کا. وخافا وعید, وعید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ वायदा और वईद, वायदा और वईद, इसमें एक थोड़ा सा फर्क है। नहीं, वईद डराने वाले वादे को कहते हैं, वईद यानी कि जिससे डर दिलाया गया, खौफ दिलाया गया। तो वो ये किसको मिलेगी ये चीज, हम किसके साथ खड़े हैं जिसमें दो क्वालिटीज हो, जो मेरे मकाम का खौफ रखता हो और जो मेरी वईद का खौफ रखता हो, मैंने जिस चीज से मैंने डराया है, जिस चीज से मैंने खौफजदा किया है कि इससे बच के रहना, इस जगह पे हाथ नहीं डालना। यानी मिसाल के तौर पर कि खुदा ने आम जिंदगी में किस चीज से बहुत ज्यादा डराया है, शिर्क से बहुत ज्यादा डराया, और सोशल मैटर्स में सबसे ज्यादा किस चीज से डराया है? उस इंसान से ज्यादती करने के बारे में जिसका कोई बज़ाहिर वाली और वारिस ना हो। अगर कोई शख्स उसके साथ कुछ भी ज्यादती करे कि जिसका बज़ाहिर कोई वारिस नहीं, वो सीधा सीधा खुदा के मुकाबले में आता है बगैर किसी हिजाब के, बगैर किसी रुकावट के। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स उसकी सरपरस्ती करता है दयानतदारी के साथ कि जिसका कोई वाली और वारिस ना हो, वो डायरेक्ट खुदा की रहमत के अंदर साए में आता है बगैर किसी हिजाब के। तो लमन खौफा मकामी व खौफा वईद, मैं किसके साथ खड़ा हूं, ये लोग क्या कर लेंगे? मतलब आज के दौर में हम कहें ये हुकूमत वो हुकूमत, ये खुदा बार बार कुरान में कहेंगे इनकी जमीन थोड़ी है, इनके वसाइल थोड़ी है, इनकी विलायत थोड़ी है, इनका इख्तदार थोड़ी है। अगर मोमिनीन मुश्किल में हैं तो अपनी नालायकी की वजह से मुश्किल में। अगर मोमिनीन के पास अथॉरिटी नहीं आ रही है तो अपनी नालायकी की वजह से नहीं आ रही है। तो ये किसको मिलेगा ये काम, ये किसको मिलेगी? लमन खौफा मकामी। तो ये बात आप पहला समझ गए कि नंबर वन क्या है, खौफे मकाम खुदा, ये कयाम की पहली शर्त है कि इंसान अपने आप को मकाम रब में देखे और उसका खौफ करे। खौफ के माना भी मैंने आपको अर्ज करने की कोशिश की कि खौफ का मतलब यह है कि मकाम रब पे मौजूद होने के जितने तकाजे हैं उनमें से कोई तकाजा ज़ाया ना हो जाए, एहतराम ज़ाया ना हो जाए, उसकी शर्त पूरी होने से ना रह जाए। ये खौफ मकाम रब है, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ क़याम। और इसकी इब्तिदा कहाँ होती है? इसकी इब्तिदा होती है नमाज से, और इस चीज़ को एक्सपेंड कर देना चाहिए पूरी जिंदगी में। यानी हम अपने दफ्तर में हो, अपने घर में हो, जिस जगह पर भी हो, कहां पर महसूस करें अपने आप को मकाम रब में, कि हम अपने रब के सामने खड़े और उससे खौफजदा हूं। तो उनके लिए खुदा ने यह बात भी बता दी कि किस तरीके से खौफजदा होने की शर्त क्या है, कि अपने नफ्स को हवा से रोको। तो यकीनन ठिकाना भी जन्नत है, अंजाम भी जन्नत है, और सूरह रहमान में के जाहिरी जन्नत भी है और मानवी जन्नत भी है, दोनों जन्नतें। ठीक, अब ये मकाम की बात आई, क़याम रब की बात आई। अब क़याम रब के बाद अगला मरहला आता है सिरात मुस्तकीम का, सिरात मुस्तकीम पर आने का। यानी कि जो इंसान मकाम रब का खौफ करना शुरू करेगा, वो लामहाला किस चीज़ की तरफ आएगा, उसकी ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सिरात मुस्तकीम, यानी उस राह पर वो इंसान आना शुरू हो जाएगा जो मबनी पर अदालत है। جس میں افراط نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، جو عدالت پر مبنی ہے. اور صراط مستقیم کی تعریف آپ کو یاد ہے، میں نے کئی دفعہ پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی، وہ آیت میں نے یہاں کوٹ نہیں کی ہیں دو، لیکن اس سے اگلی آیت یہ یہاں پہ لکھی ہے. بہرحال صراط مستقیم، اس چیز کو ہم نہیں دہرا رہے ہیں جو ہم نے سورہ حمد میں پہلے بات کی تھی کہ سبل اور صراط کا فرق اور وہ تمام باتیں، یعنی کچھ اس سے اضافی باتیں. 51 سورہ آل عمران، اور یہ قول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہی سینٹنس قرآن کریم میں دو مرتبہ آیا ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے، ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تم سب کا رب ہے. فاعبدوہ فا یعنی پس، دین جب تم نے یہ سمجھ لیا، دین واٹ یو ہیو ٹو ڈو، خالی یہ سمجھ کے بیٹھے رہنے کا فائدہ نہیں ہے. فاعبدوہ، جب تک تم اپنی معرفت رب کو بندگی اور عبادت میں ٹرانسلیٹ نہیں کر لو گے تو فائدہ نہیں ہے. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پس اس کی بندگی کرو، اور بندگی میں عبادت بھی شامل ہے. ھذا صراط مستقیم، یا ھذا ہے، ذالکا نہیں ہے. ھذا کا مطلب یہ بالکل سامنے ہے، یہ کوئی دور دراز کی بات نہیں ہے. ھذا صراط، یہ صراط مستقیم ہے جی. یہ جملہ جو ہے یہ قرآن کریم میں کہہ لیجئے کہ دو مرتبہ آیا ہے، اور دونوں مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہی آیا ہے. اچھا جی، یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جسے ہم پتہ نہیں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ ہمارے اس میں کلمے میں آتی ہی نہیں ہے یہ آیت. اور یہ ہم جب بھی اعتصام کی بات کرتے ہیں، اعتصام سمجھتے ہیں، یعنی ایک امساک ہے اور ایک اعتصام ہے. امساک یا تمسک کا ذکر کہاں پر آیا ہے؟ حدیث ثقلین، وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک اختیار کیا. تمسک کی آپ کہہ لیں کہ اور ایک ایڈوانس شکل جو ہے وہ اعتصام ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جیسا کہ احادیث میں ہے کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے اور اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے، اعتصام یہ انہوں نے مجھے exactly، کیونکہ میں بہت دقت کرنی پڑتی ہے exact روٹ میننگ پہ جانے کے لیے، آغا بہودینی نے کہا تھا، میں ان کے سے نقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی. ایک دفعہ میں بیٹھا تھا کہ تمسک کا مطلب ہے کہ تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. اعتصام کا مطلب ہے کہ معرفت کے ساتھ پکڑ لو، یعنی با معرفت گریب کرنے کو اعتصام کہتے ہیں. اور رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا، رسول خدا نے فرمایا کہ بغیر معرفت کے بھی پکڑ لو گے نا اگر ان کو، وہ ان تمسک تم پھر بھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ غور کریں، وہ ان لئن تمسک تم، یہ نہیں کہا کہ تمسک اختیار کرو گے تم جنت پہنچ جاؤ گے سیدھے. لن تضلوا بعدی، کہ اگر تم تمسک اختیار کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد، یعنی ایون اگر بغیر معرفت کے بھی مضبوطی سے پکڑ لو گے نا، اٹیچ رہو گے قرآن اور اہل بیت سے، تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. لیکن اعتصام جو قرآن کریم جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ اعتصام یعنی سمجھ کے معرفت سے گریب کرو. اچھا، قرآن کریم میں حبل اللہ سے اعتصام ایک مرتبہ آیا ہے، اس کو کنفرم کیجئے گا آپ لوگ بھی. لیکن جس چیز کو ہم بیان نہیں کرتے ہیں, یعتصم باللہ, یہ تین مرتبہ ہے. حبل اللہ کو پکڑنا ایک مرتبہ ہے, اور اللہ کو پکڑنا تین مرتبہ ہے. اور یہ جملہ کبھی آپ ہمارے ہاں سنیں گے ہی نہیں اس بات کو کہ اللہ کو پکڑنے کا لفظ بھی قرآن کریم میں آیا ہے. اعتصام الہی, اعتصام اللہ, اور یہ جسٹ اس سے ایک آیت پہلے, واعتصموا بحبل اللہ والی آیت 102 ہے آل عمران, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے یہ ہے, اس سے پہلے یہ ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اے مسلمانوں, تم کیسے انکار کرو گے, تم کیسے کفر کرو گے کہ جب کہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. اللہ کی آیتوں کی تلاوت سن کے اور اللہ کے رسول کو دیکھ کر بھی کفر کرو گے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, اور جو اعتصام کرے اللہ سے, جو اللہ کو پکڑ لے, فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, پس بے شک اس کو ہدایت کر دی گئی صراط مستقیم کی طرف. اس کے بعد یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, اللہ رب کی معرفت اور اس کی بندگی اور عبادت, یہ صراط مستقیم. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جس نے اللہ کو پکڑ لیا اس کی ہدایت کر دی گئی صراط مستقیم کی طرف, یعنی خدا سے مربوط اور وابستہ ہو جانا, خدا سے تعلق پیدا کر لینا, یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی طرف ہدایت. فقد ہدیا الی صراط مستقیم. ٹھیک ہے, اب تقریباً نماز تک ہم پہنچ گئے ہیں. میں صرف ان دو آیتوں کا ذرا ترجمہ بیان کر کے پھر ہم اس کو بعد میں کنٹینیو کریں گے. بات واضح ہو رہی؟ اس کے بعد یہ آیت وہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتائی تھی, سورہ انعام کی 151-152, کہ جس میں باقاعدہ پورا دستور العمل ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اللہ کا شرک نہ کرو, یتیم کا حق نہ مارو, اللہ کے عہد کی پابندی, وہ سب باتیں ہیں, 8-9 باتیں. اس کے بعد یہ آیت آئی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہاں پر صراط نہیں ہے, صراطی ہے, یعنی میری صراط. رسول خدا کو خدا کہہ رہا ہے کہ اس بات کو کہو کہ یہ جو پورا عمل کا پورا ایک نظام ہے, یہ میری صراط ہے جو مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ, اس کی اتباع کرو. اب یہاں پر صرف ایک بات ہے, پھر انشاءاللہ ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. ان دو جگہوں پر جو صراط مستقیم کی تعریف کی جا رہی ہے, اور یہاں پر جس چیز کو صراط مستقیم کہا گیا ہے, اور تقریباً یہی بات یہاں بھی ہے سورہ انعام میں 7 آیتوں کے بعد, اس میں بیسک ڈفرینس کیا ہے صراط مستقیم کی تعریف میں؟ اور یہ ہے, یہ اس کے 7 ورسز بعد ہے, سورہ انعام ہی ہے یہ. قل اننی ہدانی, اے پیغمبر کہہ دو بے شک مجھے ہدایت کی ہے ربی, میرے رب نے, الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف, دیناً قیماً, یہ وہ دین ہے جو قائم ہے, جس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے, جو عدالت پر مبنی ہے. ملت, ملت ابراہیم حنیفہ, اور اس کا ریفرنس کیا ہے؟ کہ یہ دین قیم کیا ہے، یہ ملت ابراہیم حنیف ہے، وما کان من المشرکین، جو مشرک نہیں تھے. اس سیٹ آف ورسز میں اور اس سیٹ آف ورسز میں دونوں جگہ بات صراط مستقیم کی ہو رہی ہے، ڈفرینس کیا ہے؟ یا بلکہ کمپلیمنٹ کر رہی ہیں دونوں آیتیں ایک دوسرے کو؟
نیچے والی جو ہے اس میں نسبت ہے، اوپر میں
نسبت کس وجہ سے؟ ہاں، رسولوں سے، جناب ابراہیم سے، رسول خدا سے. یعنی یہ پورا نظام عمل ہے، عقید یعنی اخلاق اور عمل صالح، عقیدہ اور ایمان. تو صراط مستقیم کس کا کمبینیشن ہے؟ عقیدہ، ایمان، اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ. ان تمام چیزوں کو جب زندگی میں ملایا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ صراط مستقیم. تو جو شخص حالت قیام میں ہے، حالت قیام میں آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان صراط مستقیم پر ہو. اور صراط مستقیم پر ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان، عقیدے کی صحت، خدا کو پکڑنا، حبل اللہ سے وابستہ ہونا. اور حبل اللہ سے وابستہ ہونے کا مطلب ہے کہ اخلاق کا نظام، اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ. ٹھیک ہے، میں خیال اب نماز کے لیے اس کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی میں انشاءاللہ، تو تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے جوڑ لیں کہ بات ہماری ہو رہی تھی قیام کے حوالے سے. اور قیام کا، جیسے میں پچھلے بھی ایک دو دفعہ اس میں عرض کرتا رہا ہوں، کہ قیام کا مطلب نماز میں خالی کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ قیام ایک پورا فلسفہ ہے. اور وہ چیز جب تک امپلیمنٹ نہ ہو، تو قیام کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے، تو اس میں نے عرض کیا کہ خود قرآن کریم سے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین چیزیں منیمم لیول پہ سامنے آتی ہیں سمجھنے کے لیے. پہلا ہے مقام رب کا خوف، دوسرا ہے صراط مستقیم پر کی طرف حرکت کرنا، اور تیسرا اور سب سے مشکل کام ہے اس پر استقامت کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلا جو ہم نے بات کی، مقام رب کا خوف. مقام رب کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں. مقام یعنی کھڑا ہونے کی جگہ، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، نہ کہ رب کہاں پہ موجود ہے. یہ نہیں، مقام رب یعنی میں رب کے سامنے ہوں. اور اس کا خوف، اور جیسا پچھلی آیت میں ہم نے کہا کہ خوف میں سب سے اہم ترین بات کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روکے. کیونکہ جو انسان اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روک نہیں پاتا، وہ مقام رب کی شرائط کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا اس پہ کھڑا ہونے کی. تو اس لیے یہ خاص طور سے سورہ والنازعات میں خدا نے تاکیداً کہ جو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، خاص طور سے اس بات کی تاکید کی. اچھا، جب انسان مقام رب پر آئے گا، اس کا خوف کرے گا، تو پھر وہ کس ڈائریکشن میں موو کرنا شروع ہو جائے گا؟ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. تو یہ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اِلَى کا مطلب کیا ہے؟ ٹوورڈز، اس طرف. کیونکہ صراط مستقیم، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے جب سورہ حمد پہ بات کی تھی، تو صراط مستقیم بہت بلند لوگوں کا مقام ہے. یعنی ہر ایک صراط مستقیم پہ نہیں ہوتا ہے، صراط مستقیم پر بہت ہی اعلیٰ معیار کے افراد ہیں جو فائز ہوتے ہیں، موجود ہیں. باقی زیادہ تر مومنین جو ہیں، اگر واقعاً خیر میں ہیں تو صراط مستقیم کی طرف ہیں، سبل السلام میں ہیں، سلامتی کے رستوں میں ہیں. صراط مستقیم پر آنا اور چلنا بہت بڑے لوگوں کا مقام ہے. لیکن ہم ہمیشہ اس بات کی تمنا کرتے رہتے ہیں کہ خدا ہمیں صراط مستقیم پر لے آ، ہم اس پر آ جائیں. تو اس کے لیے جو شروع کی دعائیں تھیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ صراط مستقیم کا تعلق معرفت اور عقیدہ سے، ربی و ربکم فاعبدوہ، بندگی، عقیدہ، معرفت. और ये आयतें इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि 151 152 जो हैं वो पूरा दस्तूरुल अमल है, यानी कि ये करो ये करो ये करो ये करो और उसके बाद सिरात, ये मेरी सिरात है जो मुस्तकीम है। और इस आयत में कि मेरे रब ने मेरी हिदायत की है सिरात मुस्तकीम की तरफ, सिरात मुस्तकीम दीन है कि जो बिल्कुल अदालत पर सच्चाई के साथ बाकी है। और दीन की तारीफ़ अगर आपको याद हो, हमने बयान की थी अल्लामा तबातबाई के जुमलों में कि दीन सुन्नत इज्तमाई को कहते हैं, यानी दीन का मतलब है कि वो तमाम तरीक़े, वो राहें, वो सुन्नतें कि जिन पर पूरा माशरा और इज्तमा चल के अपने कमाल तक पहुँचे, हकीकतन वो दीन है। दीन किसी पर्सनल फ़कत चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि जो दीन खुदा ने बयान किया और क़ियम, और इसीलिए देखें मिल्लत, मिल्लत का भी लफ्ज़ है कि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, यानी उनकी सुन्नत उनकी राहें। तो इससे हमें यह बात समझ में आ गई कि जब हम क़याम में आते हैं तो क़याम में आने के लिए ज़रूरी है कि हमारी हरकत सिरात मुस्तकीम की तरफ हो, वरना हम हालत क़याम में नहीं हैं। और सर जी एक मिनट, और सिरात मुस्तकीम पर आने का मतलब ये है कि इंसान का ईमान, बंदगी रब, अकीदा, ईमान, मारिफत, अखलाक और अमल, ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर क्या बनती हैं, सिरात मुस्तकीम बनती हैं। बात वाज़े हो गई। तो क़ुरान करीम कहीं सिरात मुस्तकीम को बज़ाहिर अकीदे और ईमान से ताबीर कर रहा है और कहीं सिरात मुस्तकीम को अखलाक और अमल के ज़रिए से समझा रहा है। तो जिस, और ये दोनों आयतों को अगर आप कंबाइन कर लें, दोनों ग्रुप्स ऑफ आयतों को, तो इसका मतलब है कि सिरात मुस्तकीम अकीदा, ईमान, मारिफत, हुस्न खुल्क और अमल सालेह इन सब से मिलकर बनता है, इन तमाम चीज़ों का। और उसको यानी अगर आप समराइज कर लें तो यानी वो दीन है जिसकी बुनियाद अदालत पर है, यह सिरात मुस्तकीम है। वमा काना मिनल मुशरिकीन, जिसमें कोई शिर्क नहीं है, जो खालसन तौहीद पर कायम है, ये दीन कायम रहने वाला दीन कय्यम मबनी बर तौहीद खालिस, ये सिरात मुस्तकीम। यानी अगर इसको एक कॉम्पैक्ट डेफिनेशन हम देना चाहें सिरात मुस्तकीम, तो क़याम का दूसरा तकाजा समझ में आ गया कि मकाम रब, मकाम रब का खौफ, नफ्स की हवा हवस की नहीं, मूविंग टूवर्ड सिरात मुस्तकीम, और उम्मीदवार हों कि हम अपनी ज़िंदगी में पहुंच जाएं वहां तक, बहुत बड़ी फजीलत है। सिरात मुस्तकीम पर रहने वाले, ने सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले अंबिया हैं, रसूल हैं, शहदा सिद्दीकीन हैं, यानी कि हमारे लिए बहुत बड़ी फजीलत है। और इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं वो करता। उसके बाद जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है इस्तकामत, यानी इस क़याम पर इस्तकामत। और इस्तकामत का मतलब क्या है आसान अल्फाज में, कि मजबूती के साथ अपने मकाम पर, मजबूती के साथ हक पर और अदालत पर कायम रहना, ढिलमुल नहीं होना, ढलकना नहीं, फिसलना नहीं, उस पर कायम रहना। और जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, उस्मान इब्ने हुनैफ के नाम ख़त में आपने लिखा था जिसमें फदक का ज़िक्र है, कि आपने फरमाया कि ये फदक और इन जैसी चीज़ों को हम लेके क्या करेंगे, हम फदक के पीछे नहीं हैं, जबकि इस नफ्स की मंजिल कब्र करार पा चुकी है, जहाँ जाने के बाद इसके तमाम आसार और निशानियाँ सब मिट जाएंगी। इन अरू वहा बे तकवा, मैं दुनिया के पीछे नहीं हूँ, अरू वहा मैं रियाजत करा रहा हूँ, वर्जिश करा रहा हूँ, एक्सरसाइज करा रहा हूँ अपने नफ्स को तकवा की, ताकि कल फिसलने वाली जगहों पर वो मजबूती के साथ इस्तकामत दिखा सके। अब देखिए कि ये मकतूब नंबर 45 है नहजुल बलागा में, खत नंबर 45 है उस्मान इब्ने हुनैफ। आप फरमा रहे हैं कि हम इस दुनिया के पीछे नहीं हैं, लोग समझते हैं हम फदक के लिए परेशान हैं, नहीं, नफ्स की मंजिल कब्र करार पा चुकी है, जब नफ्स कब्र में जाएगा उसके तमाम आसार और निशानियां सब मिट जाती हैं, सब मामलात ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ फ़कत और फ़कत क्या चीज़ काम आएगी, कि उन मकामात आखिरत में जो हौलनाक हैं, जो आसान नहीं है, नफ्स इस काबिल है या नहीं कि मजबूती से खड़ा रह सके, تو ان اروضھا بالتقوی، میں اس کو ریاضت کرا رہا ہوں، ورزش کرا رہا ہوں تقوی کی. اور یہ بڑے قیمتی جملے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقوی، یہ تمام چیزیں یہ بیٹھے بیٹھے نہیں آتی ہیں، اس کے لیے بہت ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں، بہت محنت دقت کرنی پڑتی ہے، تب انسان ان تمام چیزوں کو حاصل کر پاتا ہے، ان صفات کو حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دو آیتیں ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں، یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں آن ٹاپ، کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا اور جس پہ کافی علماء کہتے ہیں کہ شیبتنی سورۃ الہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، کہ استقامت اختیار کرو جیسا کہ تم کو امر کیا گیا ہے. تو علماء، امام خمینی نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول خدا کے کو جو اللہ نے حکم کیا کہ استقامت اختیار کرو جیسا حکم دیا، اس نے بوڑھا نہیں کیا، اس ٹکڑے نے بوڑھا کر دیا. ومن تاب معک، کہ اور جس نے توبہ کی ہے تمہاری معیت میں، ہے نا آسان یہ بات کہ انسان کا خود راہ پر چلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. آپ سے کہیں گھر والوں کو بھی لے کے چلو تو انسان کے ہوش برابر ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہی جملہ ریپیٹ ہوا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں، واستقم کما امرتا، لیکن یہاں پر ومن تاب معک نہیں ہے، یعنی فقط بات رسول خدا سے. تو حضور اس بارے میں نہیں فرما رہے کہ سورہ شورا کی آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی. تو بہرحال استقامت، یعنی اس جملے سے کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ استقامت کو حاصل کرنا ایک چیز کو پا لینے سے زیادہ مشکل کام ہے. یعنی انسان قیام کرے خدا کی بارگاہ میں، صراط مستقیم تک آئے، اپنے عقیدے عمل اخلاق کو اس پر قائم رکھے، لیکن اس پر استقامت کرنا بہت مشکل ہے. مینٹین کرنا، یعنی اس حالت پر اپنے کو باقی رکھے، اس حالت پر اپنے کو باقی رکھے کہ جو حالت عدالت آپ نے حاصل کر، دین قیم پر آپ آ گئے، صراط مستقیم نظر آ رہا ہے، اگر پہنچے نہیں ہیں تب بھی نظر آ رہا ہے، سو بولا سلام میں ہیں، لیکن اس پر استقامت اختیار کرنا.
تو حیدر، میں جو سوال ایک چھوٹا سا ہے، جی صراط مستقیم کا جو کانٹیکسٹ یہاں پہ ہے،
جی
تو سورہ الحمد میں جو صراط مستقیم آیا ہے،
یہ سب اس کی تفسیر ہے.
لیکن جیسے شیعہ کمنٹری میں ہوتا ہے صراط مستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر برقرار رکھ، جبکہ ابھی ہم نے اس کو سمجھا کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جائے، جیسے
دیکھیں صراط مستقیم، یہ میں نے سورہ حمد میں ہی یہ تمام باتیں تفصیل سے بیان کی تھی، پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا، کہ صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ نہیں ہے. صراط مستقیم ایک ٹرم ہے جو خدا نے استعمال کی ہے، ایک انہیں سمجھ لیں کیا کہنا چاہیے، اس کو سملی کہتے ہیں، الیگری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یعنی ایک مثال ہے، ایک تشبیہ ہے جو دی گئی ہے ایک بہت بلند حقیقت کو سمجھانے کے لیے، کہ ایک راہ ایسی ہے کہ اس راہ پر اگر انسان آ جائے تو بغیر کسی انحراف اور کجی کے ڈر خدا تک اس چلتا چلا جائے گا، خدا تک چلتا چلا جائے گا. جیسے ہائی وے ہے، صراط کا مطلب ہائی وے، ٹھیک ہے، تو ہائی وے پر جب آپ آ جاتے ہیں تو ہائی وے پر آنے کے بعد آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ اس گلی میں جاؤں گے، ادھر کوچے میں مڑوں، یہ ادھر راؤنڈ اباؤٹ، یہ سب نہیں ہوتا. یہ سب اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ ہائی وے سے پہلے ہوتے ہیں، بائی لینز میں ہوتے ہیں. تو یہ خدا نے کہا صراط اور مستقیم قائم ہے، عدالت پر ہے، انحراف نہیں ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، اور صراط ہے، ہائی وے ہے. اگر جو اس پر ایک دفعہ آ گیا وہ سیدھا، اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ مخلصین کا مقام ہے، جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں ان تک شیطان کی رسائی نہیں ہے. یہ بہت بلند مقام ہے، یہ فقط سیدھا راستہ نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں جس طریقے سے آپ ہائی وے تک پہنچنے کے لیے بائی لینز اور گلیاں اور سڑکیں ہوتی ہیں، ان کو قرآن نے لفظ استعمال کیا سبل کا، سبیل کا، سبل السلام، جو اللہ کی رضوان کی اتباع کرتا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کی راہوں کی طرف، وہ سلامتی کی راہیں جو ہیں وہ اس کو لے جا کے صراط مستقیم پہ اتارتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ صراط مستقیم ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں الی صراط مستقیم ہے. الہ اس طرف جانا ہے. اور ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اب یہ بندگی کے کمال کو مانگا گیا ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اب اس آیت میں آپ دیکھیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میری صراط ہے جو مستقیم ہے اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، اس کے مقابلے میں صراط کے مقابلے میں صراط نہیں ہے، سبل ہے. کہ جب تم صراط پر آؤ گے تو صراط پر ہائی وے پر آنے سے پہلے تم بائی لین سے گزرو گے، صراط پہ ایسے نہیں پہنچ جائے گا کوئی جم مار کے. یعنی ان سبل میں نہ چلو. فتفرق بکم عن سبیلہ، جو تمہیں اس سبیل سے ہٹا دیں جو صراط مستقیم تک لے جاتی ہے، ان بائی لینز میں نہ گھس جاؤ، جو تمہیں اس بائی لین اس روڈ سے ہٹا دیں جو روڈ تمہیں ہائی وے تک لے جائے گی. تو یہ اتنا بڑی سیدھا رستہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ has too deep a meaning. دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ، یہ بہت بڑی بات ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو اس کی جو سنت ہے اور توحید خالص. تو اس میں جو ایک دو باتیں نوٹیسبل ہیں ہمارے لیے جو فائدہ مند ہیں، کہ استقامت میں فرق دو چیزوں سے پڑتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان آیتوں کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کے لیے کہاں ہم اور کہاں آپ کا وہ معیار، وہ اس سے ہم میچ نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہم یہاں پر دو باتیں سمجھنا چاہ رہے ہیں اپنے اس کے لیے، کہ فاستقم کے بعد خدا کہہ رہا ہے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور رکون بھی نہ کرو ان لوگوں کی طرف کے جو ظالم ہیں. رکون کے معنی کیا ہے؟ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور رکون بھی نہ کرو ان لوگوں کی طرف کے جو ظالم ہیں، تو پس کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہ آگ تم کو مس کرے گی، ٹچ کر لے گی. یہ بڑا اہم ہے، اور یہ آ رہا ہے فاستقم کے بعد، ٹھیک ہے. یعنی یہ چیز استقامت کو خراب کر دے گی، جس میں یہ کوالٹی ہوگی وہ استقامت نہیں رکھ پائے گا. رکون الی الظالمین، رکون کے کیا مطلب ہے؟ یہ رکون کا لفظ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ اس کے بڑا اہم معنی ہے. ہاں، آپ لوگوں نے یہ صحیح بات کہی کہ جھکاؤ، تمائل. اور اس کی ایک مثال ہے جو امام صادق علیہ السلام کے ایک اس میں ہے. آپ کے ایک صحابی تھے صفوان جمال، سنا ہے واقعہ؟ اگر سنا ہے تو میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں. نہیں سنا؟ جمال ان کو اس لیے کہتے تھے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، وہ اونٹ کرائے پہ دیتے تھے. ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام یا امام کاظم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہا کہ اونٹ جو ہے، امام کاظم علیہ السلام کا وقت، کہ اونٹ ہے کس کو کرائے پہ دیے ہوئے؟ ہارون کو، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس سے کہا کہ جتنی دیر کے لیے تمہارے اونٹ کرائے پہ گئے ہوئے ہیں، تم اس کی زندگی کے طلبگار ہو یا نہیں ہو کہ وہ واپس آ کے تمہارا کرایہ پے کرے؟ انہوں نے کہا ہاں اتنا تو ہوں. آپ نے کہا یہ رکون ہے، یہ رکون الی الظالمین ہے، کہ اگر تم اتنا بھی ظالمین کی سلامتی کے طلبگار ہو، یہ رکون الی الظالمین ہے. اس کا نتیجہ کیا؟ فتمسکم النار. اور جس کا جھکاؤ ظالمین کی طرف ہو جو ان کی اتنی بھی سلامتی چاہتا ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ استقامت اختیار کر سکے وہ دین قیم پہ. نہیں ریلائنس میں امام علیہ السلام کے جملوں میں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن رکون کو جو امام علیہ السلام نے تفسیر کی ہے نا، وہ ان معنی میں کی ہے، جو جس سے قریب تر معنی یہی آ رہا ہے، جھکاؤ یا تمائل.
جی آگ چھولے گی، یہ جو آپ نے جو قرآن شریف یہ کر رہا ہے، تو یہ سمبولک ہے کسی چیز کا؟
نہیں، قرآن میں کوئی سمبولک نہیں، کوئی چیز نہیں. اگر کہیں مثال ہے تو اس سے پہلے لفظ مثال آیا ہے، لیکن مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک ہائر ریالٹی کو ان لفظوں میں سمجھا دینا جو ہم سمجھ سکتے ہیں. یعنی مثال کا مطلب قرآن میں وہ مثال نہیں ہے کہ جو کوئی چیز ہے نہیں اور آپ تصور کر لیں. ہماری بہت ساری مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ ہے نہیں لیکن آپ سوچ لیں، فرض کر لیں. قرآن میں ایسی کوئی مثال بھی نہیں ہے. قرآن کی مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہائر ریالٹی ہے جس کو ورڈز میں ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کو ڈائلیوٹ کر کے ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے. یہ قرآن کی مثال ہے، ورنہ یہ سب ریئل ہے، میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سمبولزم نہیں ہے کہیں بھی. فتمسکم النار دین فائر ول ٹچ یو، تم اس کو پکڑ لے گی یا تم کو مس کرے گی یا تم سے تمسک اختیار کر لے گی. ٹھیک ہے، یہ سورہ شورا کی آیت ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں ایک بہت اہم میسج ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی ہوا و ہوس کی اتباع نہیں کرو. کن کی؟ اگر آپ یاد کریں، یہ پیچھے سے میں نے پہلے اس سے پہلے دو آیتیں پڑھی تھی، 13, 14, 15، جس میں شریعت کا ذکر ہے، 5 پیغمبروں کا ذکر ہے. ان آیتوں کی کنٹینیویشن میں یہ آیت ہے کہ وہ جو شریعت ہے، وہ پیغام ہے، اس پر قائم رہو، استقامت اختیار کرو جیسا کہ تم کو امر کیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، جو قانون خدا کو نہیں قبول کرتے ان کی گفتگو ہوا و ہوس ہے. اگر تم نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، نو وے، پھر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم اس دین پر استقامت اختیار کرو. اور دیکھیں آگے جا کے کہ اگر کوئی جھگڑا بھی ہے تو تمہیں کیا کہنا ہے، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. یعنی میں اگر تمہیں دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ مطلب ہے کہ اگر تم قبول نہیں کر رہے تو میں اپنا رستہ چھوڑ دوں گا. میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہے، حجت نہیں ہے، یہ پیغام ہے، ابلاغ ہے، سمجھ میں آتا ہے قبول کرو، نہیں تو ہم اپنے رستے پر. اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. اور یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو خدا نے کہا ہے، قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون، میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، فاستقیما، تم دونوں استقامت اختیار کرو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان کے رستے کی اتباع نہیں کرنا جو علم نہیں رکھتے. تو استقامت کو خراب کرنے والی کون سی چیزیں؟ ان کی اتباع کرنا جو اپنی ہوا و ہوس پہ چل رہے ہیں، ان کو فالو کرنا جو بغیر علم کے بات کر رہے ہیں، ظالموں کی طرف جھکاؤ فار ون پریٹیکسٹ اور ادر کہ ان سے میرا معاشی فائدہ ہے، ان سے مالی فائدہ ہے، ان سے یہ چیزیں اگر ہوں گی استقامت پاسبل نہیں ہے. قیام کی بات واضح ہو گئی کہ قیام کے تقاضے کیا ہیں، قیام فی سبیل اللہ یا قیام الی اللہ، اس کے کم از کم 3 ارکان ہیں. پہلا ہے مقام رب، مقام رب کا خوف. دوسرا ہے اس مقام رب سے صراط مستقیم کی طرف حرکت کرنا، صراط مستقیم یعنی اس شاہراہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اور جو کچھ انسان کو حاصل ہو جائے اس پر استقامت اختیار کرنا. اور استقامت کو کون سی چیز خراب کر دے گی؟ رکون الی الظالمین، اور ان لوگوں کو فالو کرنا کہ جو اپنی ہوا و ہوس کو فالو کرتے ہیں یا جو بغیر علم کے پیغام دیتے ہیں، یعنی جن کے پیغام کی بنیاد علم پر نہیں ہے. بات واضح بھی؟ تو بہرحال یہ ٹاپک ہے بہت تفصیلی طولانی، لیکن اس کو یہاں پر ہم روک دیتے ہیں. یہ سورہ یونس ہے آیت 89. اچھا، میں تھوڑا سا، کیونکہ آج ہم نے ذرا سا دیر سے شروع کیا تھا، آپ لوگوں کی اجازت سے میں 10-15 منٹ ذرا آگے بڑھا دیتا ہوں. اس میں ایک دو روایتیں، ہم نے 8:15 پہ آج شروع کیا. اچھا، ایک دو روایتیں بھی ذرا اس پہ سن لیجئے، صراط مستقیم کے حوالے سے، وہ بھی بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، ایک دو روایتیں وہ بھی بڑی اہم ہیں، اور یہ تفسیر صافی سے، یعنی کہ جس تفسیر کے بارے میں بہرحال مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اس تفسیر کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تفسیر پوری آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں پر بیس کرتی ہے، الف سے یہ تک، شروع سے آخر تک، اور کافی اچھا ہے. اس کو جو تھوڑا بہت دیکھا ہے میں نے، بہت اچھا ہے. ایک روایت یہاں پہ بیان کرتے ہیں، صراط مستقیم کیا ہے؟ الصراط ادق من الشعر واحد من السیف. یہ وہ صراط ہے جو ادق ہے، یعنی دقیق ہے، بہت بے انتہا دقیق ہے، بال سے بھی زیادہ، شعر یعنی بال. احد تیز ہے، من السیف تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، حد یعنی پینیٹریٹ کرنے والی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ، اس پر چلنے والوں کی بہت ساری قسمیں. یہ ایک صراط ہے، صراط مستقیم وہ صراط ہے کہ جو بال سے زیادہ ادق ہے، ادق یعنی دقیق ہے، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اس پر چلنے والے کیسے ہیں؟ کچھ ایسے ہیں جو اس پر سے گزرتے ہیں مثل برق، بجلی کی طرح. کچھ ایسے ہیں کہ جو اس پر سے گزرتے ہیں اردول فرس، جیسے گھوڑے پر جائے. کچھ ایسے ہیں جو اس طریقے سے گزرتے ہیں کہ جیسے انسان واک کرتے ہوئے جائے. کچھ ایسے ہیں کہ جو اس پر سے ایسے گزر رہے ہیں جیسے بچہ گھٹنیوں کے بل چاروں ہاتھ پیروں پر چلتے ہوئے جاتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو اس پر سے گزریں گے لڑکھڑاتے ہوئے اور جیسے لٹک جائیں گے. ان میں سے کچھ کو جہنم کی آگ لے لے گی، کچھ کو چھوڑ دے گی. یہ صراط ہے، صراط مستقیم صراط ہے، یعنی کہ یہ روایت بیان کرتے ہیں صراط مستقیم کے حوالے سے کہ یہ صراط ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے. اس پر چلنے والے 5 قسم کے ہیں. پہلے وہ جو مثل برق گزر جائیں گے اس پر سے، دوسرے وہ ہیں کہ جیسے جو گھوڑے کے دوڑنے کی رفتار ہے اس سے گزریں گے، تیسرے جو واک کرتے ہوئے، چوتھے جیسے بچوں کے طریقے سے ہاتھ پیروں کے بل چلتے ہوئے، اور پانچویں وہ کہ جو چل نہیں پائیں گے، گریں گے، لڑکھڑا کے گریں گے، اور ان میں سے کچھ کو نیچے، کیونکہ اس کے نیچے آگ ہے، اس پل کے نیچے آگ ہے، تو آگ کچھ کو پکڑ لے گی، کچھ کو چھوڑ دے گی. دوسری روایت یہ بیان کرتے ہیں انہ مظلم، یہ ٹوٹلی تاریک ہے. یسع الناس علیہ علی قدر انوارہم، اس پر سے انسان گزریں گے اپنے نور کی مقدار کے مطابق. جو صراط ہے اور صراط مستقیم ہے، یہ مظلم ہے، تاریک ہے. اس پر سے انسانوں میں سے ہر شخص گزرے گا اپنے اپنے نور کی اعلیٰ قدر انوارہم، جس کے پاس جتنا نور ہے وہ اس کی مقدار کے مطابق اس پر سے گزر پائے گا۔ اب اس کو اور بھی ہیں کئی اچھی باتیں اس میں، انہوں نے پھر اپنی تفسیر بھی کی ہے، لیکن یہ دو روایتیں کیا کیا سمجھ میں آتا ہے اس میں؟
جی سوال بھی آتا ہے ذہن میں، جو پانچ اقسام بتائی گئی
جی،
اس میں کہیں یہ بھی ریفرنس ہے کہ ٹرانسفارمیشن کی کوئی پاسبلٹی، کوئی شخص اگر چلتا ہوا جا رہا ہے اور وہ اس کے اندر
آخرت میں نہیں ہے،
آخرت میں یہ سب چیز دنیا میں آپ کر لیں،
یعنی کہ انہی سب چیزوں کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ ہوا ما یشتمل علیہ الشرع، کہ اگر ہم صراط مستقیم کے حوالے سے قرآن کریم کی ساری آیتوں کو دیکھیں تو جو بھی شریعت اور دین ہے صراط مستقیم اسی کا نام ہے۔ اور ایک آیت یہاں پہ کہتے ہیں جو میں نے ادھر نہیں لکھی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے پیغمبر تم بے شک ہدایت کرتے ہو الٰ، پھر وہی الٰ ہے، صراط مستقیم کی طرف، نہ کہ نہیں الٰ نہیں ہے، الٰ صراط مستقیم کی طرف تم ہدایت۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ صِرَاطُ التَّوْحِيدِ وَالْمَعْرِفَةِ، یہ صراط کیا ہے؟ توحید اور معرفت ہے، جو ہم نے اس آیت میں دیکھا۔ والتوسط بین الاضداد فی الاخلاق، اخلاق میں افراط و تفرید کے جو بیچ میں حسن راہ ہے اس کو اختیار کرنا، والتزام صوالح الاعمال، اور اعمال میں جو زیادہ سے زیادہ صالح ہیں ان کے ساتھ جڑ جانا، یعنی جو میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ تینوں چیزیں۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ کب تک ہے؟ یہ اس دنیا میں، کہ دنیا میں انسان جب تک ہو کہ معرفت ینتقل فیہ من معرفت الى معرفت اخرى فوقها، کہ جب تک دنیا میں ہے ایک معرفت سے بلندتر معرفت پر جانے کی ایفرٹ کرے، ومن خلق محمود الى احمد، اور اس خلق سے، خلق کا مطلب ہوتا ہے انسان کی باطنی حالت، خلق ظاہری حالت، خلق باطنی حالت، خلق محمود سے احمد کی طرف جائے، ومن عمل صالح الى اصلح، اور عمل صالح سے صالح تر کی طرف حرکت کرے، حتی یلتحق باہل الجنہ، اور یہ کام زندگی میں کرتا رہے یہاں تک کہ اہل جنت سے مل جائے، وَهُوَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ فِي الْمَعْنَى، یعنی کہ یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، فِي الْمَعْنَى، یعنی اپنی معنویت میں، کہ اس کی حقیقت کو پہچاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لوگ خالی ظاہر بین ہیں، معنویت میں نہیں جاتے، بیونڈ آبویس دقت نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ تو یعنی کہ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو معنی ہے، معنویت ہے صراط مستقیم کی، اس کو پہچان لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ فی المعنی مظلم لا یہتدی الیہ، مظلم ہے، تاریک ہے، لا یہتدی الیہ، کوئی ہدایت نہیں پاتا اس کی طرف، الا من جعل اللہ له نورا، مگر وہ کہ جس کے لیے اللہ نور قرار دے، یمشی بہی فی الناس، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 ہے، یعنی وہ نور صرف کس کو ملتا ہے، الا من جعل اللہ نورا له یمشی بہی فی الناس یسع الناس علیہ علی قدر انوارہم فی المعرفہ، انسان اس پر چلیں گے جتنا ان کا نور معرفت ہوگا۔ اور روایت میں آیا ہے ان الصورۃ الانسانیہ ہی الطریق المستقیم، جو انسان کی حقیقی صورت ہے وہی طریق مستقیم ہے، طریق یہ روایت کے جملے، کہ طریق یعنی جو رستہ ہے، طریق یعنی راہ، کہ جو راہ ہے مستقیم ہے وہ صورت انسانی ہے، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ابھی ہماری شکل ہی انسانی نہیں بنی ہے، اگر ہمارے نفس کی اصل شکل کو نکال کے دیکھا جائے تو پتہ نہیں کتنے حیوانوں کی صورت اس میں موجود ہو. جو انسان اپنی اصل شکل کو انسانی بنا لینے میں کامیاب ہو جائے وہ انسان خود صراط مستقیم بن جاتا ہے, جیسے رسول اور نبی اور امام, وہ خود صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہم الی کل خیر والجسر الممدود بین الجنۃ والنار, اور یہ پل ہے جس کو کھینچا گیا ہے, قائم کیا گیا ہے جنت اور نار کے درمیان. بہت اچھا ہے, اس میں بہت اچھی تفسیر ہے.
لیکن یہ چیز اس طرح سے نہیں بتائی جاتی کہ یہ اس تفسیر سے, لیکن جو بھی بتایا یہ سب اس سے نہیں نہیں ہم لوگ بچپنے بھر یہی سنتے رہے بٹ لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اس تفسیر سے لے کے بتایا جا رہا.
نہیں تفسیر کیا مجھے پتا نہیں ہے, یہ تو روایتیں ہیں, روایتیں ہیں, لیکن انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے. یہ ملا محسن نے جو ہے نا یہ تفسیر بہت اچھی لکھی ہے, اور یعنی مجھے اس پر حیرانی ہوتی ہے کہ اس تفسیر کو لوگ کیوں نہیں پیش کرتے, کہ ہم اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کا کلام ملے تفسیر قرآن کے حوالے سے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے کہ آپ ایک طرف اس پہ, جیسے علامہ طباطبائی نے پوری دقت کی ہے تفسیر قرآن بالقرآن میں, اس کو دیکھیں, اور یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ تفسیر قرآن بر روایات, تو کافی اچھا ہے. اس کی میں نے اردو تو نکال لیا ترجمہ, لیکن اردو ترجمے پہ میں ریلائی کرتا نہیں ہوں. ویسے عربی ہے اور فارسی بھی ہوگی. اچھا, اور اگر آپ لوگ اجازت دیں 5 منٹ, تو وہ ایک گروپ پہ ایک سوال تھا ہمارے عرفان بھائی, کہ اس میں آپ نے ایک وہ نقطۂ اعتراض اٹھایا تھا دنیا کے حوالے سے, دنیا اور دنیا کی زندگی کے حوالے سے, جس میں میرا یہ کہنا تھا کہ جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں اور روایتوں میں یا آیتوں میں جب بھی حیات دنیا کی بات آئی ہے, تو ہمیں اس بارے میں بڑا کلیئرلی ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ دنیا مضموم ہے یا وہ دنیا ہے کہ جو مطلب جس کی کوئی تعریف یا اچھائی کا پہلو ہے. نہیں, اس میں عرفان بھائی نے بنیادی طور سے یہ کہا تھا کہ اسی کا بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں, کہ عرفان بھائی نے بنیادی طور سے یہ کہا تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ انسان جتنا بھی دنیا میں انوالو ہوتا ہے تو اس کے لیے مسائل جو ہیں نا وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, انہیں پرابلم ہے. تو آپ کا کہنا یہ تھا کہ اس میں جیسے کہ نبی اور رسول اور امام نے بھی کام کیے ہیں, اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی دنیا میں جاتا ہے اور اگر جو کچھ وہ ارن کرتا ہے, اپنی ارننگ بڑھائے اور ارن کرتا ہے, اس کو اگر خدا کے لیے, خدا کے رستے میں استعمال کرے تو یہ اچھی بات ہے, اور شاید امام ریکمینڈ کر رہے ہیں. میرا ایک پوائنٹ آف ویو اس میں یہ بھی تھا کہ بہت ساری حدیثوں کے اندر جملے ایسے ہیں کہ جن میں لوگوں کے کسی کام کو پر امام نے کمنٹ کیا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ان ریکمنڈیشنز کو ریفلیکٹ کر رہا ہو کہ جو مومنین کے لیے کی گئی ہیں. وہ اس میں یہ بھی ایک آرگیومنٹ تھا. ہیں عرفان بھائی, تو تھوڑا سا آپ خود بیان کر دیں کہ یہی میں نے صحیح بیان کی, تو آپ بھی تھوڑا سا بیان کر دیں تاکہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ انڈورس ہو جائے, پھر ہم اس کا جواب تلاش کر لیتے ہیں. جی نہیں نہیں آپ بتائیں تو. جی اچھا چلے میں پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ آج میری پڑھنے والی ہے نا کہ نہیں ہے نا, تو میں پڑھنے سے ذرا وہ کر رہا ہوں. اچھا, اس میں جو ایک میرا ایک سوال ہے نا, دیکھیں میرا ایک کوسچن ہے یہاں پہ سب سے, کہ یہ بات تھیوریٹیکلی بالکل صحیح ہے کہ ایک انسان ہے وہ جائے ارن کرے اور اللہ کے رستے میں خرچ کرے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, اس میں کون منع کر رہا ہے اس بات کو. لیکن میں یہاں پر ایک مین کوسچن یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ فار دا سیک آف اللہ یا قربتاً اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے عرفان بھائی آپ سے میں اگر یہ کوسچن کروں کہ آپ کے جیسے آرگومنٹ ہے کہ وہ کرے فار دا سیک آف اللہ, ٹھیک ہے ہم اس پر اعتراض نہیں ہے, لیکن میں اگلا سوال یہ کرتا ہوں کہ فار دا سیک آف اللہ کا مطلب کیا ہے تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی بوتھ؟ کیونکہ یہ جب تک کلیریفائی نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کس چیز کو فار دا سیک آف اللہ کہتے ہیں؟ جی دیکھیں میں یہی ایک بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہی بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری باتیں بہت آسانی کہہ دی جاتی ہیں, اس پر عمل کرنا اولیاء خدا کے بس کی بات ہے. آپ امام علی علیہ السلام کا دیکھیں, امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں دنیا کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ دنیا کو, لوگوں پر حکومت کرنے کو, ان سب کو کس چیز سے تعبیر کیا ہے بتائیں؟ پرانا جوتا جس پہ پیون لگے ہوئے ہوں, کوڑی کے ہاتھ میں موجود خنزیر کی آنت, بکری کی ناک سے بہنے والا فضلہ, ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پر ہمیں ایک ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ایک شخص جو برائی کر رہا تھا دنیا کی اس کو ڈانٹا اور کہا تمہیں پتہ ہے دنیا کیا ہے؟ لیکن اس جملے پہ غور کیجئے, دنیا انبیاء کی سجدہ گاہ ہے اور اولیاء کا متجر ہے. متجر کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر تجارت و خرید و فروخت کی جاتی. کس کا متجر ہے؟ اولیاء کا. یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انسان اس میں جائے اور اتنا کلین رہے کہ یہ آپ پر افیکٹ نہ کر سکے اور آپ پوری معرفت کے ساتھ اور پوری اپنی استقامت کے ساتھ اس کو قربتاً اللہ سرو کریں, یہ کس کا کام ہے؟ متجر اولیاء ہے, مومنین بھی نہیں ہے. یہ وہ خطرہ ہے, یہ وہ خطرہ ہے کہ جس کی طرف میں احساس دلانا چاہ رہا تھا. جی
دنیا سے کٹ آف نہیں ہو
سکتا, یہ ہم نے کبھی نہیں کہا.
میں نہیں, میرا کوسچن یہ ہے کہ آپ کو رزق کے حلال کے لیے تو نکلنا ہے اس دنیا,
درست؟
یو کانٹ اوائڈ.
نہیں یہ تو پوائنٹ آف آرگیومنٹ تھا ہی نہیں نا, یہ تو پوائنٹ آف آرگیومنٹ ہی نہیں تھا. یہ تو پوائنٹ آف آرگیومنٹ تھا ہی نہیں. یعنی اس میں جو مین آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں ایکسیسیولی انوالو ہو. دیکھیں پوائنٹ یہ نہیں تھا.
ہاں
نہیں, آپ نے جو اس کے جی تو اس پر میں نے جو بات کی تھی اس پر, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, لیکن اس میں میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک ورڈ آف کوشن ہے, یہ اتنا سمپل نہیں ہے یہ معاملہ, یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. کیوں؟ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں جو ایک حدیث پڑھ کے نا آپ کبھی بھی نتیجہ نہیں نکال سکتے, جس طریقے سے ایک آیت پڑھ کے بھی نہیں نکال سکتے. میں نے ابھی آپ کے عرض کیا نا کہ صراط مستقیم جب آپ ان تمام آیتوں کو ملائیں گے تو پورا صراط مستقیم سمجھ میں آئے گا.
اس میں نتیجہ تو یہی نکلتا نا کہ دنیا سے محبت بیسیکلی نہیں کر رہا وہ شخص, اگر پیسے ارن بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا مقصد.
میں عرفان بھائی میں آپ سے میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جب نکلتا ہے نا تو یہ اس کے اختیار میں نہیں رہتا. میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا نکلو جتنے کی ضرورت ہے, اتنا نکلو جتنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ میرا جو ورڈ آف کوشن تھا وہ یہی تھا کہ آپ اگر اس سے زیادہ انوالو ہوں گے اور یہ سوچ کے کہ جی میں اللہ کے رستے میں کروں گا, میں زیادہ پیسے کما لوں گا, میں بہت ارن کر لوں گا, بینک بیلنس بڑھا لوں گا اور اللہ کے رستے میں, تو میں نے کہا تھا کہ وہ دن کبھی نہیں آتا زندگی میں. انسان اتنا زیادہ انوالو ہوتا چلا جائے گا, اتنا زیادہ پھنس جائے گا, یہ دنیا اتنا بڑا ٹریپ ہے, اتنی بڑی مصیبت ہے. اور اگر آپ اوور آل دیکھیں, صرف ایک حدیث نہیں, آپ اوور آل دیکھیں آئمہ کی ریکمنڈیشن کیا ہے, بتائیں آئمہ کی ریکمنڈیشن کیا, اپنی ضروریات کو منیمائز کرو. کہیں کسی امام نے کہ جاؤ اور خوب کماؤ اور وہ کرو, اپنی ضروریات کو منیمائز کرو, ضروریات کی حد میں رہو, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خدا کی طرف متوجہ کرو تاکہ دنیا کی محبت تم پر اثر انداز نہ ہو سکے. یہ ہے ریکمنڈیشن. اگر میں اسی خطرے سے خبردار کرانا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ اگر ہم کسی کو یہ کہہ دیں کہ جی آپ جائیے ٹھیک ہے کمائیے اور وہ خوب ارن کیجیے, نہیں نہیں دیکھیں یہ سب باتیں تو موضوع بحث نہیں تھی نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اصل پوائنٹ یہ نہیں تھا, اصل پوائنٹ نہیں 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 میں نے وہی کہا تھا کہ وہ ڈسکشن بہت ایک بہت بیسک لیول کی طرف چلا گیا. یعنی اور میں نے شاید یہی کہا تھا کہ ان تمام سوالات کے جوابات تو آپ لوگوں کو خود ہی دے دینے چاہیے, یعنی اب تو یہ کوشچنز ریز ہی نہیں کرنے چاہیے. ماشاء اللہ اب تو آپ لوگوں کو یہ خود ہی اس کا جواب دے دینا چاہیے, اب تو یہ ہمارے لیے موضوع بحث ہونا بھی نہیں چاہیے یہ باتیں. اس کو نہیں, اس کو یوں سمجھیے کہ اولیاء کا لیول یہ جو ہے نا, یہ تھوڑا سا یہ جملہ مسلیڈنگ ہو جائے گا. جب تک انسان ولایت خدا میں نہیں آتا اس وقت تک انسان خدا کے ساتھ تجارت کے قابل نہیں ہوتا. اپنی معرفت بڑھائیں, اپنے وہی معرفت اخلاق عمل پہ آپ توجہ کریں کہ انسان ولایت خدا میں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو قرآن کی آیتیں کتنا سختی سے منع کر رہی ہیں کہ ظالمین کی طرف توجہ نہ کرو, رکون نہ کرو, ان کی ہوا و ہوس کی اتباع نہ کرو. آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرف توجہ کر پاتے ہیں؟ تجارت کیا, یعنی ویسے بظاہر تو آپ کیا, میں نے صدقہ دے دیا اللہ سے تجارت کر لی, فلاں کر لیا اللہ سے تجارت کر لی, لیکن امام علی علیہ السلام جو متجر اولیاء قرار دے رہے ہیں وہ متجر اولیاء ایک اور لیول ہے.
جی کون سی آیت ہے جس میں اللہ کی طرف راستے کھلے ہیں؟ ایک آیت ہے وہی
حدیث ہے, حدیث
ہے وہ یہاں پر فٹ ہوتی ہے.
کیا
بھائی ایک بار حدیث پڑھ دیتا ہوں, وہ بتائے
گا. حدیث یہ ہے کہ طرق اللہ بعدد الانفاس, اللہ کی طرف رستے جو ہیں وہ انفاس کی عدد کے مطابق.
تو یہی اگزامپل یہاں پر ثابت ہوتا ہے.
کس طریقے سے